ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر معظم میرے بہت ہی محترم بھائی عالی جناب حسیب صدیقی صاحب حضرات علماء کرام میرے طالب علم ساتھیوں اور معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زندگی میں بے شمار مقامات پر خطاب کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. ملک میں بھی بیرون ملک بھی اپنی زبان میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی لیکن مجھے یاد نہیں کہ کبھی کوئی خطاب مجھے اتنا مشکل معلوم ہوا ہو جتنا آج معلوم ہو رہا ہے.
اللہ اکبر.
اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دل جن ملے جلے جذبات سے معمور ہے ان کو الفاظ کا جامع پہنانا اور ان کے لیے مناسب تعبیر تلاش کرنا مجھے انتہائی دشوار معلوم ہو رہا ہے. آپ حضرات نے جس محبت کے ساتھ جس خلوص کے ساتھ کچھ ناکارہ کی عزت افزائی فرمائی اور جس محبت کا معاملہ فرمایا میرے پاس اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے موضوع الفاظ موجود رہے. آج کا یہ اجتماع میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ایک اپنے پچھڑے ہوئے ہم وطنوں دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں سے ملنے کا اجتماع ہوگا. اور میں جناب علی جناب حبیب کے سنجھ صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محض اپنی شفقت اور محبت سے اس اجتماع کا اہتمام فرمایا. مقصود اس اجتماع کا محض ملاقات میرے ذہن میں یہ تھا کہ محض ملاقات ہو اور ایک دوسرے کو سے تعارف ہو, لیکن ماشاءاللہ یہ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے صحیح سر ان کا مجھے پہلے سے اندازہ نہیں, اور نہ یہ کہ مجھے کسی طویل خطاب کی نوبت آئے گی. لہذا اس موقع پر میں اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے جب تاثرات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات, جیسا میں نے عرض کیا کہ دل ملے جلے جذبات سے معمول, یہ خاکے دیوبند جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے 20-22 سال کے بعد پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی, یہ وہ خاک ہے جس سے خود میرے وجود کا خمیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دیوبند کا باشندہ اور اس دیوبند کا فرزند ہونے کا شرف بخشا. وأول الأرض وسجلني ترابها بلاد بها حلت شباب تميمتي وأول جلد مس أول أرض وسجلني ترابها. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بلاد بها حلت شباب تميمتي, اس واسطے کہ میں شباب کے عہد تک پہنچنے سے پہلے ہی یہاں سے رخصت ہو گیا اور بچپن ہی میں نے اس خاک کو ہر بار کہا تھا. لیکن آج 7 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے بعد بھی اس خاک کی محبت, اس خاک کا عشق دل و دماغ سے کبھی محو نہیں ہوتا, اور یہ عشق و محبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاک دیوبند سے عطا فرمایا, اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ میں یہاں پیدا ہوا تھا, میرے خون کے رشتے یہاں پر موجود ہیں اور میرے اکابر کی ہڈیاں یہاں پر, بلکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس شہر کی نسبت سے مشرف فرمایا ہے کہ جس شہر میں صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ سمیر میں نہیں پوری دنیا میں علم اور دین کا نور پھیلا ہے. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تقریباً ہر خطے کا سفر کروایا اور دنیا کے 6 بر اعظم میں سے کوئی بر اعظم نہیں ہے جہاں مجھے بار بار جانے کا اتفاق نہ ہوا ہو, اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات, وہاں کے حالات سے واقفیت کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. لیکن اس دنیا کے گرد جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں کوئی جگہ مجھے ایسی نہیں ملی جہاں دیوبند کی روشنی نہ پڑی, اور جہاں دیوبند کے فرزند, چاہے وہ دیوبند کے نسبی فرزند ہو یا علمی فرزند ہو, وہاں وہ کوئی نہ کوئی عظیم دینی خدمت انجام نہ دے رہے. میں ایک مرتبہ انڈونیشیا کے ایک دور دراز علاقے میں جہاں پہاڑی علاقہ تھا وہاں مجھے میرے میزبان لے گئے. لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ مصروفیات کے ہنگاموں میں چند لمحات کبھی کے بہت کر آ جائے. وہ ایک ہل اسٹیشن تھا, ایک پہاڑی مقام تھا. وہاں گھومنے کے لیے نکلے, مغرب کی نماز کا وقت آنے والا تھا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے کسی مسجد میں لے جائیں. مسجد میں جا کے نماز مغرب پڑھی. جو صاحب امامت فرما رہے تھے جب ان سے تعارف ہوا معلوم ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کے فرزند ہیں.
اللہ,
ایشیا ہو, افریقہ ہو, امریکہ ہو, یورپ ہو, لاطینی امریکہ ہو, آسٹریلیا ہو, نیوزی لینڈ ہو, کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں ہے جہاں دارالعلوم دیوبند کے فرزندان یا براہ راست اس سے پیر حاصل کرنے والے یا بے واسطہ اس کے طالب وہاں کوئی نہ کوئی عظیم دینی خدمت انجام نہ دے رہے. اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ دیوبند ایک چھوٹی سی بستی جس کے اندر کوئی تمدنی حسن کا انداز نظر نہیں آتا, ایک چھوٹی سی بستی جس میں سڑکیں بھی پوری طرح پختہ نہیں, جس کے گھر بھی کچے ہیں, ایک ایسی بستی جس کا دنیا کے شہروں اور بستیوں سے تقابل کیا جائے تو ظاہری حسن کے اعتبار سے اس کا کوئی درجہ نظر نہیں آتا. لیکن اللہ جل جلالہ کی قبولیت اور ہی چیز ہے. وہ چاہے تو خواب کے ایک ذرے کو آفتاب و مہتاب بنا دے, وہ چاہے تو خواب کے ایک ذرے سے وہ کام لے لے جو آفتاب و مہتاب کی بھی بس میں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیوبند کی خاک کو ایسا ہی مقدس اور ایسا ہی ایمان افروز بنایا ہے کہ جہاں جہاں اس کا نور پہنچا ہے, جہاں جہاں اس کی روشنی پھیلی ہے, وہاں کے لوگ دیوبند سے واقف ہیں. ہم عرب ممالک میں جاتے ہیں, عرب علماء سے ملتے ہیں, وہ ان سے جب ان سے اگر پوچھو ہندوستان کے کسی شہر کا بڑے شہر کا نام تو شاید سوائے دہلی اور ممبئی کے اور کسی شہر کا وہ نام نہ لے سکے. اگر لیکن اگر ان مشہور شہروں کے بعد کسی شہر کو وہ جانتے ہیں تو وہ دیوبند کا شہر ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے دین کا دور ہے. تو میرے بھائیوں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے شکر ادا کرنے کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے نسبی اعتبار سے بھی, وطنی اعتبار سے بھی اس خواب سے نسبت عطا فرمائی. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں بزرگوں کے جوتے اٹھانے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی جن کا نور دنیا میں پھیلا. میں اس موقع پر جو آپ حضرات کو کیا پیغام دوں, لیکن دل چاہتا ہے کہ ایک مختصر کا پیغام آپ حضرات کی خدمت میں اس موقع پر پیش کروں. وہ یہ کہ دیوبند کی یہ شہرت, اس کی یہ نیک نامی, اس کا یہ تقدس جو دنیا کی آخری حدود تک پھیلا ہوا ہے, اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ کیا اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس دیوبند نے دارالعلوم دیوبند میں علوم علم و تحقیق کے دریا بہائے ہیں؟ اگر یہ بات ہو تو میرے پاس دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے تو اور بھی بہت سی درگاہیں ہیں جس میں اس خالص علمی اور تحقیقی نوعیت کے کام ہوتے رہے. کیا اس دارالعلوم دیوبند کی شہرت اور ناموری اور اس کے نور کی وسعت کا سبب یہ ہے کہ اس دارالعلوم کے اندر کتب خانہ بڑا عظیم ہے, دس گاہیں بڑی شاندار ہیں, طلبا بڑی کثرت سے یہاں پر پڑھتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سبق بھی نمایاں نظر نہیں آتا, کیونکہ ایسی اور بہت سی درگاہیں ہیں جس میں طلبا کی تعداد بھی زیادہ ہے, جس میں درگاہیں بھی اچھی بنی ہوئی ہیں, جس میں اداسیہ بھی بڑی قابل پڑھانے والے ہیں, لیکن جس چیز نے دیوبند کو دیوبند بنا, جس چیز نے دیوبند کو عالمی قیادت کا مقام عطا فرمایا, وہ میں اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سلم ہوں, حضرت والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کرم فرمائے,
آمین.
ان کے الفاظ میں عرض کرتا ہوں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیوبند کو دیوبند بنانے والی چیز صرف ایک, وہ تھی دین کی صحیح تعبیر, دین کا صحیح تصور, دین کے اوپر صحیح اور اعتدال والا عمل. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسحاق کے بوریا نشینوں کو عطا فرمایا, وہ بڑے سے بڑے علماء محققین میں نظر نہیں. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عرب ممالک میں بڑے بڑے محقق علماء بھی دیکھے, تحقیق و تدقیق کے شناور بھی دیکھے, فصاحت و بلاغت کے شہ سوار بھی دیکھے, لیکن وہ البیرا رنگ جو میں نے اپنے دیوبند کے اقارب کے اندر پایا وہ ساری دنیا میں کہیں اور نظر نہیں. اور پھر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ تولائے مردان کی بات ہو, تولائے مردان ای پاک بوم برنگے تم خاطر شام روم. وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے اقابر کو جس طرح پایا, دین کی اور سنت کی جو تعبیر انہوں نے اپنے قول ہی سے نہیں, اپنے عمل سے, اپنے طرز عمل سے, اپنی زندگی کی اداؤں سے دنیا کے سامنے پیش کی ہے, وہ نظیر ہمیں کہیں دنیا میں اور نظر نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما انا علیہ و اصحابی کی مجسم تفسیر میرے ہم میرے ان اقابر کو بنایا تھا, اور کبھی کبھی یہ بھی فرماتے تھے کہ اولائی کا آبائی فجینی بھی مسلم اذا جمعت نا یا جریر المجامع. مجھے اللہ اپنے اقابر جن اقابر کی یہ دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے ان کی نظریں میں نے دیکھی. کیا بات تھی کہ دین کی صحیح تعبیر, سنت کا صحیح مقام اور سنت کی عملی تصویر ان کی زندگی کے اندر رچی بسی ہوئی تھی. اور اس کی مثالیں میں اللہ پر مل کر تین بندے ہیں. تو میرے والد والد صلی اللہ تعالیٰ سے تو فرمایا کرتے تھے کہ عقائد سے لے کر اخلاق تک پانچوں شعبوں میں ہمارے اکابر نے جو ایک معتدل مزاج اپنی تحریر و تقریر سے بھی اور اپنے عملی زندگی سے بھی پیش کیا وہ ہے درحقیقت جس کا نام جو عقائد میں دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد میں اعتدال حکیم الاسلام اور قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دو کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں اور اس میں میں ایک کے اوپر مجھے بھی کچھ تحریر لکھنے کا اتفاق ہوا ہے جس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مسلک دیوبند کو واضح کرنے کے لیے در حقیقت کسی الگ کتاب کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے جو جمہور امت سے ہٹ کر پیدا کر دیا گیا ہو. آپ عقائد کی کوئی بھی اہل سنت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو وہ مسلک علماء دیوبند اور صحیح قرآن و حدیث سے جو صحیح عقائد ثابت ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لو وہ مسلک علماء دیوبند. تو عقائد میں بھی اعتدال, عبادات میں بھی اعتدال اور معاملات میں بھی اعتدال, معاشرت میں بھی اعتدال, اخلاق میں بھی اعتدال, دین کی یہ صحیح تصویر ہے جہاں میں قابل نے پیش کی ہے دنیا کے ساتھ. اور سب کچھ وہ ایک جملہ مجھے والد ماجد ہوتا ہے کانوں میں گونجتا رہتا ہے کروایا کرتے تھے کہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں, یعنی علم و فضل کے پہاڑ ہیں اور تحقیق و تدقیق کے شناور ہیں لیکن ان کے سراپا کو دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو اپنے علم و کمال کی کوئی ہوا بھی نہیں لگتی. حضرت نواب بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر دو حرف علم کی تہمت قاسم کے نام پر نہ ہوتی تو لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم کہاں پیدا ہوا تھا اور کہاں مر. یہ لوگ تھے حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پرم, مفتی اعظم ہیں جن کے فتاوا 10 جلدوں میں ابھی چھپے ہیں ابھی تک ناتمام ہیں, ان کے بارے میں وہ ہمارے نسبی اعتبار سے بھی ان کے انتظاری تھی. میرے والد درماجی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دارالعلوم جانے سے پہلے اپنے قرب و جوار کی بیواؤں کے گھر جا کر ان سے کہا کرتے تھے کہ بیوی کسی کو کوئی سودا سلب منگانا ہو تو مجھے بتا دو, میں بات آ کر تمہیں سودا سلب لے. اور جانے سے پہلے بیواؤں کے گھروں میں جا کر ان سے سودا سلب کی تفصیل معلوم کر کے بازار سے خرید کر بیواؤں کے گھروں میں پہنچاتے تھے. اور بعض اوقات کوئی خاتون یہ کہتی کہ مولوی صاحب آپ کو تو میں نے ہرا دھنیا کہا تھا, آپ پودینہ لے آئے, یا آپ کو میں نے پاؤبر کہا تھا, آپ آدھا پاؤ لے آئے. تو کہتی بیبی کچھ فکر نہ کرو, میں ابھی جاتا ہوں اور مجھ سے غلطی ہو گئی, دوبارہ تو جا کر تمہاری مطلب کی چیز لے آتا, دوبارہ جاتے دوبارہ پہنچا دے. یہ تھا مفتی اعظم آدم ہند, نہ کوئی غرور ہے نہ کوئی تکبر ہے نہ اپنی ذات کے کمال کا کوئی احساس ہے, اپنے آپ کو مٹائے ہوئے ہیں, فنا کیے ہوئے ہیں. فرماتے تھے یہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں. معاشرت کو دیکھو تو آج کی دنیا میں لوگوں نے دین نام رکھ لیا ہے صرف عقائد اور عبادات کا, معاملات میں حلال و حرام کی فکر نہیں, معاشرت میں حلال و حرام کی فکر نہیں, معاشرت کو دین سے خارج ہی کر دیا گیا, گویا دین کا حصہ ہی نہیں تھا. حالانکہ یہ دین کا عظیم حصہ ہے معاشرت, اور اس کے بارے میں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھری ہوئی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, یہ ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو تمام معاشرت کے اصولوں کی بنیاد. لیکن ہم بھول چکے ہیں اور خود کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں, اور خلاف ورزیاں کرنے کے بعد یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. لیکن ان بزرگوں کا معاملہ یہ تھا, میں نے اپنے والے جماعت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان کی معاشرت اتنی سادہ اور اتنی دوسروں کے خیال پر مبنی تھی کہ اپنی ذات سے کسی بھی دوسرے انسان کو کوئی ادنا شکیل نہ ہو. انہیں حضرت مفتی علی الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں اپنے والے جماعت رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ بعض اوقات کوئی شخص کوئی غلط بات کہہ دیتا تھا حضرت کے سامنے, کوئی غلط بات کہہ دی جو بدی طور پر غلط, لیکن اس کے منہ پر اس کی اس طرح تردید کرنا جس سے اس کی تبدیل ٹوٹے یہ گوارا نہیں تھا. کبھی زندگی بھر اس طرح تبدیل نہیں کر رہا ہے, بلکہ اس کے قول کی خود اس طرح تعمیر کر لیتے تھے کہ جس سے اس کی غلطی کی بھی اصلاح ہو جائے اور اس کا دل بھی رکھ دیتے. تو فرما دیتے یہ حضرت کا مخصوص جملہ تھا, میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, مجھے تو کچھ زیادہ تبدیل نہیں ہوئی. والد ماجد سے سنا کہ جب کسی نے کوئی غلط بات کہی تو اس کے جواب میں گویا کہ آپ کا مطلب یہ ہے, یہ فرما کر گویا کہ آپ کا مطلب یہ ہوگا وہ اس کی غلط بات کو اس کی تعبیر کر کے اس کو صحیح طریقے سے بتا کر اس کی غلطی پر اس سے رد کر دیا اور براہ راست منہ پر اس کی برائی یا منہ پر اس کی دلاداری کر دیا. تو یہ چیزیں کہاں آج علم کا برہ ہے, تحقیق کا پندار ہے, اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس میں اس بات کا لحاظ کہ اس انداز سے بات کہوں کہ دوسرے کی طرف دل نہ ٹوٹے, دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے, یہ کہاں ہے؟ یہ ان اقابل کا قرہ امتیاز تھا جو انہوں نے اپنے زندگی میں جس پر عمل کر کے دکھایا. حضرت مولانا سید اذکر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, الحمد للہ ان کے پوتے اب بھی موجود ہیں, ان کے واقعات حضرت مدنی قدس اللہ تعالیٰ سے لوگ کے واقعات میں نے جو اپنے والد ماجد سے سنے کہ اتنا بڑا شیخ الاسلام اور اپنے استاد کے لیے مدنی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں شادی تھی, تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا, خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے جبکہ اس وقت شیخ الحدیث تھے, وہ اپنے سر کے اوپر رٹکا رکھ کر اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پہنچا گئے. اپنی ذات کا کوئی احساس ہی نہیں. یہ معاشرت کے احکام, یہ اخلاق, اخلاق فاضلہ فرماتے تھے, اس کی عملی تصویر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دی اپنے اقابل کی زندگیوں میں, وہ کہیں اور نظر نہیں آتی. اس تصویر کا نام ہے دیوبند. تو بھائی پیغام ہمیں جو ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیوبند سے وابستہ الحمدللہ کہتے ہیں اور اس پر بجا طور سے فخر بھی کرتے ہیں, لیکن کیا واقعتا اس دیوبند کی اس خصوصیت کا کوئی حق, اس کا کوئی نشان ہماری اپنی زندگیوں میں موجود ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ سے کرنا. اور کیا واقعہ تھا ہم اپنے عمل سے اپنے ان دیوبند کے اقابر کی صحیح نمائندگی کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمیں سوچ رہے ہیں. دیکھو جیسے ابھی بتایا کہ دین نام ہے اعتدال کا, ہر چیز میں اعتدال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں ہمیں کچھ حدود بتائی ہیں, دل کا حدود اللہ, اس میں سے ہر چیز کی حد مقرر ہے. کسی سے اختلاف ہے تو اختلاف کی بھی حد ہے, کسی سے محبت ہے تو محبت کی بھی حد ہے, کسی سے اعتقاد ہے, عقیدت ہے تو اس عقیدت کی بھی حد ہے. ہر چیز ایک حد کی پابند ہے, اور اس وجود سے جب وہ متجاوز ہوتی ہے تو کبھی بدعت کی شکل اختیار کر لیتی ہے, کبھی گمراہی کی شکل اختیار کر لیتی ہے, کبھی کوئی فرقہ بن جاتی ہے. یہ دین ان حدود کی حفاظت کا نام ہے, اور ان حدود کی حفاظت کے ذریعے جب ہم دنیا کے سامنے کوئی عمل اور کردار پیش کریں گے تو وہ در حقیقت قابل تقلید ہوگا, وہ در حقیقت لوگوں کے اقابل کی صحیح نمائندگی ہوگا. اور اگر ہم نے ان حدود کی پابندی نہ کی تو پھر وہ اس کے معنی یہ کہ ہم دیوبند کی خصوصیت کو نہ سمجھ سکے اور اس کو اپنی زندگیوں میں نہ ڈھال سکے اور اس کے مطابق دیوبند کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے نہ پیش کر سکے. تو ہمیں اگر دیوبند کی طرف نسبت کرنی ہے تو بھائی ذرا محتاط ہونا پڑے گا. یا مکن باتی بانا دوستی یا بنا کن خانہ پر اندازے پیر, یا تو پیر بانوں سے دوستی نہ کرو یا پھر اپنا گھر ویسا ہی بناؤ جیسے وہ بنا دے. تو اگر ہم دعوے دار ہیں دیوبند سے نسبت کے, وہ چاہے علمی نسبت ہو یا عملی نسبت ہو, تو پھر ہمیں اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لینا چاہیے اور ہر چیز کو اس کے حد میں پہچاننا چاہیے, ہر چیز کو اس کے حد کے اوپر رکھنا چاہیے, اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا جامع کمالات اس کائنات میں کام ہو سکتا, لیکن آپ نے فرما دیا لا تطرونی کما اثرت یہود و نصارا عیسی ابن مریم علیہ السلام, یہ میری کس طرح مبالغہ آمیز تعریف ہے نہ کرو. جیسے کہ یہود و نصارا نے عیسی ابن مریم علیہ السلام کی دی, آپ کے لیے تعریف کا کوئی کلمہ بھی شاید ایسا نہ ہو جو مبالغہ آمیز ہو گئے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ خبردار میری تعریف میں ایسا مبالغہ آمیز نہ کرتا. اور کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہو, کسی سے عقیدت کا اظہار کرنا ہو, تو وہ بھی حضور کا پابند ہونا چاہیے. یہ نہیں کہنے والوں نے کہہ دیا کہ ہم تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار ہیں, لہذا آپ کو یہ بھی کہیں گے وہ بھی کہیں گے, تو یہ محبت حضور سے متجاوز ہو گئی, اس نے بدعت یا شرک کی طرف سے اختیار کر لیا. اور محبت سے بعض اوقات اسلامی احکام کی مخالفت بھی ہو جاتی ہوتی ہے, جذبہ صحیح ہوتا ہے اور قابل قدر ہوتا ہے, مگر متنبی کہہ گیا ہے وہ قد یوزا بالدقت الحبیب, تو اس سے تکلیف پہنچ جاتی ہے, یا محبوب کو تکلیف پہنچ جاتی ہے یا محبوب کے ساتھ رکھنے والوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اپنی زندگی کو نظم و ضبط کا پابند رہیں. دیکھیں پوری سورہ صافات, وہ صافات صفن قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب بنانے والوں سے جو سب بناتے ہیں, لیکن وہ کس لیے؟ وہ مکرم فرماتے ہیں کہ یا تو اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو سب بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرے, یا وہ نمازی ہیں جو سب سیدھی کر کے نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, یا وہ غازی ہیں جو صفوں کو درست رکھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. لیکن تینوں صورتوں میں تعریف اس بات کی فرمائی گئی کہ یہ سارے کام ایک بھیڑ بھڑکا سے بھی ہو سکتے تھے, عبادت میں بھیڑ بھڑکا بھی ہو سکتے, دھوکا پیل بھی ہو سکتی تھی, لیکن تعریف اس بات کی فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس کے قدم کھائی کہ یہ بد نظمی کے ساتھ اور بے ترتیبی کے ساتھ اور اس طرح لاقانونیت کے ساتھ یہ عبادت نہیں کرتے, عبادت کرتے ہیں سب بنا کر کرتے ہیں, یہ قسم کھا کے لگوا ہے. تو ہمیں نظم و ضبط کی ترتیب فرمائی گئی ہے, مسجد میں جاؤ تو یہ آداب ہے, مسجد میں سب بناؤ, تسبیح سجود کا اتنا بڑا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر ہم اس محبت کے اظہار میں یا محبت میں ان احکام کے خلاف ورزی کر جائیں تو بھائی یہ دیوبند والی بات نہ ہو, یہ بیت دیوبند کے اکابر والی بات نہ ہو. لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ دیکھو جلسے ورسے بہت ہوتے ہیں اور اجتماعات بھی ہوتے ہیں اور وہ محض رسمی ہو کر ختم ہو جاتے ہیں. اگر رسمی طور پر کوئی اجتماع کرنا ہو تو چلو وہ زیادہ سے زیادہ مباح ہو, لیکن اجتماع وہ ہے جس میں آدمی کوئی سبق لے کر اٹھے اور اپنی زندگی میں اس کی بنا پر کوئی تبدیلی لانے کا عزم کرے, وہ ہے اجتماع صحیح معنی. ورنہ نشستن دو گفتن وہ برباد تو ساتھی دیجیے. لیکن اگر اجتماع اس لیے ہے کہ بھائی دین کی کوئی بات کی تھی اور آج سے ہم نے ان پر عمل کرنے کا عزم پکا کر لیا, تو وہ اجتماع اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض و کرم سے بڑا عظیم اجتماع ہے. اس کے فوائد دنیا اور آخرت میں ملیں گے, وہ دنیا کے لیے ایک مثال بنے. یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں پہلے اپنے نفس اور اس کے بعد تمام بھائی کہ آج ہم کچھ اجتماع سے یہ سبق لے کر اٹھے کہ ہم جن بزرگوں سے وابستہ ہیں, ان کی بنا پر دیوبند بنا, ان کی سیرتوں کو پڑھیں گے اور ان کی سیرتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں گے
انشاءاللہ.
جن میں ایک اہم مسئلہ یہ کہ دین صرف عبادات اور عقائد کا نام نہیں, دین معاملات کی بھی درستی کا نام ہے, معاشرت کی بھی درستی کا نام ہے, اخلاق کی بھی درستی کا نام ہے. میں بہت ساری تفصیل نہیں جا سکتا, ماشاءاللہ آپ کو حضرات اہل علم ہے جو علم دین کے طالب ہے, لہذا میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن اس کو اگر ہم یہاں سے لے کر اٹھیں اور اس کا نظارہ اس طرح ہوگا کہ جب یہ اجتماع ختم ہو تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ واقعی اس نظم و ضبط کے ساتھ ختم ہوتا ہے یا اسی بھیڑ بھڑکے کے ساتھ ختم ہوتا ہے جس طرح شروع ہوا تھا. کیوں بھائی بتائیے بتائیے.
نظم و ضبط کے ساتھ انشاءاللہ,
نظم و ضبط کے ساتھ ہوگا
انشاءاللہ,
تقریب کے ساتھ ہوگا
انشاءاللہ,
کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی
انشاءاللہ,
کسی کو دھکا نہیں دیا جائے گا, کسی کو دھکا پیل نہیں ہوگی. تو اگر یہ فائدہ حاصل ہو گیا تو انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی ایک نمائندہ آپ کی طرف سے ایک نمائندہ. میں ایک بات اور عرض کر کے بات ختم کروں. ہاں نماز چلیے بات ہے. ہاں تو میرا تھا یہ ہے بھائی کہ جوبن کا نام لیوا ہونے کے ناطے ہم ان شاء اللہ یہ عزم کر کے یہاں پہ اٹھے کہ اکابر دیوبند کی سیرتوں کا مطالعہ کریں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو نظم و ضبط کا پابند بنائیں گے. اللہم صل علی سیدنا محمد. اللہم صل علی سیدنا محمد. اللہم صل علی سیدنا محمد. اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اے اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے. اے ارحم الراحمین, جن بزرگوں کے ساتھ آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے کسی استحقاق کے بغیر وابستہ فرما دیا, اے اللہ ان بزرگوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اے اللہ ان بزرگوں کی سیرتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اے اللہ ہمارے عقائد عبادات معاملات معاشرت اخلاق سب کی اصلاح فرما, یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما, یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما, اے اللہ خود جو ہم میں ہمارے متعلقین میں بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو تنگدست ہیں ان کے تنگدستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. اور اللہ جو آپ کے دین کے طالب علم ہیں، یا اللہ یہ آپ کے مہمان ہیں، اے اللہ آپ کے فضل و کرم کی رحمت سے ان کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب فرما. اے اللہ آج کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب فرما. اے اللہ ان کو دین کا صحیح نمونہ، مثالی نمونہ بنا دے. اے اللہ ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر خطے سے حفاظت فرما. اللہم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد.